اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ لوگوں اگر تم کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے, اللہ سے محبت کی طلب ہے, تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, فتبعونی, میری اتباع کرو. اس کا معنی اللہ کے پیغمبر کی اتباع کے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی, اور اللہ کی محبت کے بغیر کوئی قوم غلبہ دین میں کامیاب نہیں ہو سکتی, اقامت دین میں کامیاب نہیں ہو سکتی. تو یہ عمل نہ تو مسلم لیگ کا ہے, نہ پیپلز پارٹی کا, نہ کسی اور سیاسی جماعت کا, کیونکہ یہ سب کے سب منہج نبی سے دور ہے. یہ عمل تو ایسے خالص بندوں کا ہے, چاہے وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں, اللہ تعالیٰ تعداد کا محتاج نہیں, اس مسائل کا محتاج نہیں. ایسے بندے ہوں, ایسی جماعت ہو جس کو واقعی اللہ سے محبت ہو, اللہ کو اس قوم سے محبت ہو. اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر کی اتباع سے. مانا جس قوم کا ملک کتاب و سنت ہو, قرآن و حدیث کی عامل ہو, وہ قوم اللہ کی محبت کی حقدار. اور جس قوم کو اللہ سے سچی محبت ہوگی, اللہ تعالیٰ اس قوم سے اپنے دین کے غلبے اور دین کی اقامت کا کام لے گا. لہذا ان دلائل کی روشنی میں یہ بات بلا تامل کہتا ہوں کہ کہیں اگر اصلاح کا کام ہوگا تو وہ جماعت اہل حدیث کے ذریعے ہوگا. جب یہ کام آپ کا ہے, ہمارا ہے, تو ہمیں اس کام کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. جو لوگ کتاب و سنت کو تھام لیتے ہیں, یمسکون بالکتاب, قرآن و حدیث کو تھام لیتے ہیں, واقاموا الصلاۃ, اور نمازوں کو سیدھا کر لیتے ہیں. قرآن و حدیث کو تھامنے والے اور نمازوں کو سیدھا کرنے والے, یعنی سنت کے مطابق ادا کرنے والے, یہ لوگ کون ہیں؟ مصلحین ہیں. انما لا نضیع اجر المصلحین, یہ اصلاح کا کام کرنے والے, یہ غلبہ دین کا کام کرنے والے, شرک کو مٹا کر توحید کو قائم کرنے والے, اور بدعت کو مٹا کر اللہ کے پیغمبر کی سنت کو قائم کرنے والے, جن کی دو خوبیاں, کتاب و سنت کو تھامنے والے اور نمازوں کو سیدھا کرنے والے. یہ دو خوبیاں الحمد للہ جماعت اہل حدیث کی. باقی جماعتیں اپنے امام کے تعلق سے اس کی فقہ اور منہج کی پیروکار, ان کا امر منتہا ان کا امام ہے, اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. جماعت اہل حدیث کتاب و سنت کے علاوہ تیسری کوئی ایسی چیز نہیں جس کی طرف پلٹ کر دیکھنا گوارا کرتے ہیں. قرآن و حدیث یہ ان کی خوبی. دوسری خوبی کیا؟ واقام الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. ہم نے ایک دنیا دیکھی, دنیا کی مختلف قومیں دیکھی, مختلف مذاہب دیکھے. یہ بشارت ہے آپ کے سامنے کہ سنت کے مطابق نماز جماعت اہل حدیث کی. مختلف مذاہب, مختلف گروہ, مختلف جماعتیں, مختلف مسالک عرب و عجم کی, لیکن سنت کے مطابق نماز اگر کوئی جماعت ادا کرتی ہے تو وہ جماعت اہل حدیث. تو وہ لوگ اللہ کے دین کا کیا کام کریں گے جن لوگوں کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق نہیں؟ بڑی قابل غور بات. حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی توانائیاں برباد کر رہے ہیں, ایک عظیم جہالت کا شکار. اقامت دین کے کام کے لیے اس عملی اصلاح کی ضرورت ہے کہ تمہاری نماز سنت کے مطابق ہو, ورنہ ہزار ٹکرے مارتے رہو کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان امور کی تعیین فرما دی, ہمارے امراض کی تشخیص فرما دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق دی, ورنہ آپ نمازیں دیکھیں کہیں نہ کہیں جھول ہے. نماز شروع ہوتی ہے صف بندی کے ذریعے. آج صفیں سیدھی کون بناتا ہے؟ قدم سے قدم کون جوڑتا ہے؟ کندھوں سے کندھے کون جوڑتا ہے؟ اللہ کے فضل سے یہ ہماری صفیں, ورنہ لوگوں نے تو ضابطے بنا لیے کہ اتنی انگل کا فاصلہ رکھ کے کھڑا ہوا کرے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک عرصے کے بعد جب مسجد نبوی میں دوبارہ آ کر نماز پڑھی, تابعین کا دور ہے, دیکھا کہ صف بندی اس میں یار کی نہیں ہے جس میں یار کی اللہ کے پیغمبر کے دور میں تھی, تو آپ رونے لگے. لوگوں نے پوچھا ما یبکیک یا ابا حمزہ, انس کیوں روتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے پیغمبر کے دور کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی سوائے نماز کے, اور آج میں نے دیکھا کہ تم نے نماز بھی برباد کر دی. لوگوں نے پوچھا ہم نے کیا کمی کی؟ منہ ایسی اس توجہ سے سنے جو نماز میں صف ملاتے تو ہیں لیکن ایک انگلی جوڑ کے صرف, یہ کوئی صف بندی نہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے یہ ذمہ داری ہر ایک پر عائد کی ہے کہ اپنا پاؤں اپنے چہرے کی طرح قبلے کی طرف سیدھا کر لے. جس شخص نے نماز میں نبی علیہ السلام کے سامنے غلطی کی اور اللہ کے پیغمبر نے اس سے کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو, جب آپ نے اس کو نماز سکھائی تو بطور خاص یہ فرمایا کہ تم مستقبل بطراف نکل قبلہ, کہ جب تم کھڑے ہو تو اپنی جو پاؤں کی انگلیاں ہیں انہیں سیدھا قبلے کی طرف کر لو. ہم ایک کونا ملا لیتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں کہ صف بندی ہوگی, لیکن دوسرے لوگ یہ بھی نہیں ملاتے, اپنے قدموں میں فاصلہ رکھتے ہیں. صحابی فرماتے ہیں کہ آج میں نے دیکھا تم نے نماز کو برباد کر دی. لوگوں نے پوچھا ہم نے کیا کمی کی؟ تو فرمایا کہ تمہاری صف بندی ویسی نہیں ہے جیسی اللہ کے پیغمبر کے دور میں. اللہ کے پیغمبر کے دور میں صف بندی کیسی ہوتی تھی؟ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ کنا نرزق الاقدام بالاقدام والمناقب بالمناقب فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قدموں سے قدم اور کندھوں سے کندھے چپکا کر کھڑے ہوتے. بقیہ جماعتیں اپنی صف بندی کو چیک کریں, اللہ کے پیغمبر کی کیا وعیدیں ہیں. من بصر صفا بصره اللہ ومن قطع صفا قطعه اللہ. جو شخص صف کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے ساتھ جوڑ لے گا, اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ لے گا, اور جو شخص صف کو توڑے گا اور صف میں فاصلہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمت سے توڑ کر پھینک دے گا. واقام الصلاۃ, جن لوگوں نے اصلاح کا کام کرنا ہے, اقامت دین کا کام کرنا ہے, بالکل سنت کے مطابق ہو گیا, تو اس کا معنی یہ ہے کہ بلا خوف تردید دین کی اقامت کا کام کرنے کی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو توفیق دے گا تو یہ صرف وہ لوگ ہیں جن کی نمازیں سنت کے مطابق ہوں, جو کتاب و سنت کو تھامنے والے ہوں, جن کی اصلاح کی بنیاد قرآن و حدیث ہے, عقیدہ قرآن و حدیث سے, عمل قرآن و حدیث سے, منہج و اخلاق قرآن و حدیث سے, سیاست قرآن و حدیث سے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اصلاح کا کام کرواتے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ مسئلہ اہل حدیث عطا فرمایا تو جہاں یہ ایک بڑی مسرت کی بات ہے, خوشی کی بات ہے, وہاں ایک ذمہ داری کی بات بھی, جس کا معنی یہ ہے کہ ذمہ داریوں کی ایک بڑی بوجھل کٹڑی ہمارے سروں پہ رکھ دی کہ تمہیں یہ امانتیں دی جا رہی ہیں, قرآن و حدیث کی امانت, عقیدے کی امانت, منہج کی امانت, درست نمازوں کی امانت. یہ امانت آگے پہنچنی چاہیے, اس امانت کا حق ادا کرو, علم حاصل کرو, علم کو پھیلاؤ. من کتب علما الجم یوم القیامۃ برجام من النار. جو علم کو چھپا لیتا ہے لیتا ہے اور اس کام کی بنیاد جماعت سازی پر کرے اس کے دل میں چور ہے, وہ اپنی بڑائی چاہتا ہے, وہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو چیزوں کی محبت انسان کے دین کو اس طرح بگاڑ دیتی ہے اور برباد کر دیتی ہے جیسے بھوکے دو بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں داخل کر دیے جائیں تو وہ دو بھیڑیے ان بکریوں کا کس قدر نقصان کریں گے. فرمایا کہ اس سے کہیں زیادہ ان دو چیزوں کی محبت انسان کے دین کو بگاڑ دیتی ہے, ایک مال کی محبت, دوسرا عہدے کی محبت. اب دین کیسے بگڑتا ہے؟ اس کے مظاہر آپ کے سامنے, جب اس چودراہٹ کو پانے کے لیے, اس مال کو ہتھیارے کے لیے بندہ ہر طرح کے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا, حتیٰ کہ شرک و توحید کی جو غیرتیں ہیں مٹ جاتی, توحید توحید نہیں رہتی, شرک شرک نہیں رہتا, شرک و توحید کا فرق ناپید ہو جاتا. اللہ کے پیغمبر کا حدیث فرمان ہے کہ قرب قیامت فتنے ہوں گے, بڑے فتنے, تمور جو کموجن پہل سمندر کی نہروں کی طرح آئیں گے فتنے, ان فتنوں میں جو سب سے نمایاں کام ہوگا بندوں کے نقصان کا اور گمراہی کا, وہ یہ ہوگا کہ یمین الرجل الدین ہو بے عرب من الدنیا, کہ انسان اپنا دین بیچ دے گا دنیا کے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر, دنیا کی چوکراہٹ, دنیا کا مال, دنیا کی دولتیں چندے, یہ چھوٹے چھوٹے مفادات, بلکہ پوری دنیا دین کے مقابلے میں چھوٹی ہے. لمو بھی سو تین سو جننا ہر عمر دنیا معافی ہے, جنت کی ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی, پوری دنیا ایک طرف ہو جنت کی ایک بالشت جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. خدا کے قرب قیامت یہ ہوگا کہ بندے دنیا کے مفادات کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے, اپنا عقیدہ بیچ دیں گے, اپنا منہج بیچ دیں گے. یہ جو بگاڑ ہے اس کی بنیاد حزبیت ہے, آپ سمجھے یا نہ سمجھے. لہٰذا آج اگر عمل کی برکت چھن چکی ہے اور کامیابی نہیں ہو رہی, آج مسائل سے ہم مالا مال, طاقت سے ہم بھرپور, کیا وہ دور تھا 313 صحابہ, نہ بھی طاقت ہے نہ وسائل ہے, نہ اسلحے کی محتاط ہے اور نہ ہی بظاہر وہ ایسی چیز ہے کہ بڑی تیز حرکات ہو رہی ہیں, خوب بھاگا دوڑا جا رہا ہے, کچھ نہیں, مگر وہ دنیا پر غالب آ گئے. اسلام کا جھنڈا کہاں کہاں لہرا دیا, کیسے لوگ کسرا کی قدر توڑ دی, اس جماعت نے مکہ فتح کر لیا, اسلام کی دعوت کو کہاں کہاں پہنچا دیا, حتیٰ کہ فتوحات کرتے کرتے دوڑتے جا رہے ہیں, آگے سمندر آ گیا, سمندر میں گھوڑے ڈال دیے. یا اللہ اگر تو ہمیں بتا دے کہ سمندر کے اگلے کنارے کفار آباد ہیں تو ہم وہاں بھی جا کر جہاد کریں گے اور وہاں بھی اسلام کے جھنڈا ہے. ان کے پاس طاقت نہیں تھی, وسائل نہیں تھے, لیکن ایک قوت تھی اور وہ ایمان کی قوت, عقیدے کی قوت اور منہج کی سلامتی کی قوت, وہ اللہ کے پیغمبر کے متبع تھے, وہ سلفی منہج ہے, اس منہج پر قائم تھے جس کو ہم سلفی منہج کہتے ہیں. آج جس کی ہم دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں دنیاوی مفادات اور دنیاوی تقسیمات کی خاطر, تو اللہ کا خوف کرنا چاہیے, کہا یہ برکتیں کیوں نہیں ہو رہی, اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی, کامیابی کا وہ تناسب کیوں نہیں جو صحابہ کے دور میں تھا, جو سلف صالحین کے دور میں تھا, بلکہ آج کامیابی نام کی کوئی چیز نہیں. اس لیے کہ اخلاص نہیں, ریاکاری ہے, ڈرامہ بازی ہے, دکھلاوے کے کام ہے اور دین تجارت بن چکا ہے, عقیدے کی پرواہ نہیں, منہج کی پرواہ نہیں, یہ سلامت رہے یا نہ رہے, محفوظ رہے یا بک جائے کوئی پرواہ نہیں, بس دنیا, دنیا داری اور تنظیم سازی, اپنی تنظیم کا نام. یہ ایک بت ہے اللہ کے بندے, جب تک یہ بت اس صفوں میں موجود رہے گا اللہ کی طرف سے کامیابی اور برکت کی کوئی امید نہیں. یہ اخلاص کا سودا ہے, بندہ اگر مخلص ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمانے کے لیے ان ظاہری وسائل کا قطعاً محتاج نہیں, اسے کوئی ضرورت نہیں, وہ مستغنی ہے, بے پرواہ ذات. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس سلفی منہج پر آئیں اور شیطان کی وہ مداخل جن کے ذریعے ہماری صفوں میں آ کر وہ بربادیاں پیدا کرتا ہے ان کا تعین کریں, اپنی اصلاح کریں, تاکہ اس اصل فریبے کو انجام دے سکیں جو ہم پر قائم ہے. کہ اللہ نے ہمیں توحید کی امانت دی, اللہ نے ہمیں ایک صافی اور خالص عقیدے کی امانت دی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیغمبر کی سنت کی اتباع کی امانت دی. ان امانتوں کو پہنچانا, ان امانتوں کا درس دینا, اللہ کے دین کو قائم کرنا, غلبہ دین کی کوشش کرنا, یہ ہمارا کام ہے. اس کے لیے اخلاص چاہیے, اللہ کا ڈر چاہیے, اللہ کا خوف چاہیے, خواہشات نفسانی کو مارنا ہوگا, ختم کرنا ہوگا, اللہ کے فرمان کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہوگا. وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. یہ دنیا ہمیشہ قائم نہیں رہے گی, دنیا ختم ہو جائے گی, ایک وقت آئے گا ہر انسان میں موت کا شکار ہونا ہے, اور جو ہی موت آئی اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے, اللہ کے حساب میں پھر دیر نہیں لگے گی, کسی حمایتی یا سفارشی کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ فلاں آئے اور مدد کرے اور کیس کی پیروی کرے. آج وکالتیں کرنے والے بہت ہیں, اللہ کے سامنے جاؤ گے کوئی وکالت کرنے والا نہیں ملے. اس وقت کو یاد کر لو, جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا, جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے لیے آئے گا, اور جنوں اور انسانوں کو یوں خطاب کرے گا کہ یا معاشر الجن والانس انی قد انصت لکم من یوم خلقتکم الى یومکم ھذا اسمع قولکم وارى عملکم. اے انسانوں اور جنوں, تمہیں جب سے میں نے پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک میں تمہارے لیے خاموش ہوں. دیکھیں, انسان جو چاہے بغاوتیں کرے, اللہ نے کبھی ٹوکا کر تمہارے لیے خاموش ہوں. اور میں کیا کرتا رہا, اسمع قولکم, تمہاری ایک ایک بات سنتا رہا, وارا عملکم, تمہارا ایک ایک کام دیکھتا رہا. اللہ غافل نہیں ہے, اگر وہ خاموش ہے تو غافل نہیں ہے. ہماری ایک ایک بات سن چکے, وہ ہم نے رات میں کی ہو دن میں کی ہو, ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ چکے, اس کے سامنے سب کچھ ہے. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, جب اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ فإنهم مسؤولون, ان سب کو روک لو, میں نے ان سب سے باتیں کرنی, سب سے سوال کرنی. کہ دنیا کو ہمیشہ تو نہیں رہیں, انسان کتنا جی لے گا, 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال, بالآخر موت آنی, پھر ایک ایسا سفر شروع ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اس دن کا ڈر ہونا چاہیے. ہم نے جو کچھ ہے دنیا کو بنا لیا, جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے, لیکن نہیں, یہ تو ایک مسافر خانہ ہے. دنیا تو ختم ہو جائے گی, یہ دن کٹ جائیں گے, اور جب موت آ گئی, سفر آخرت, یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس وقت کو یاد کریں. اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, ونہ النفس عن الہوا, اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا, اپنی خواہشات کا پیروکار نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا پیروکار بن گیا. اس کا معنی دو ہی چیزیں, یا اللہ اور اس کے رسول کا امر ہے, یا نفس کی پیروی, تیسرا کوئی راستہ نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے امر کے علاوہ جو بھی چیز ہوگی وہ نفس کی پیروی ہوگی, اور نفس کی پیروی یہ تو قطعاً قابل قبول نہیں. اگر قابل قبول ہوتی تو اللہ کا پیغمبر اس کا مستحق تھا, مگر فرمایا کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, اپنے نفس کی خواہش کی بات تو ہمارا پیغمبر بھی نہیں کرتا, وہ جب بھی بولتا ہے ہماری وحی سے بولتا ہے. حالانکہ ان کی خواہش کتنی پاکیزہ ہوگی, کتنی مقدس ہوگی. دو ہی باتیں ہیں, یہ اللہ اور ان کے رسول کا امر, اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کے بعد جو کچھ ہے وہ خواہشات نفسانی, اور خواہشات نفسانی یہ انسان کو برباد کر کے چھوڑ دیں گے. عافیت کا راستہ اور سعادت کا راستہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا راستہ, قرآن و حدیث ہمارے سامنے موجود ہے, پیروی کا راستہ ہمارے پاس موجود ہے, صداقت منحج حقانیت اللہ رحمۃ عطا فرما دی, کتاب و سنت موجود ہے, دور نہیں, عقیدے کی سلامتی ہے, منحج کی سلامتی, سب موجود ہے. بڑا صرف یہ ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا کر لیا جائے, اور اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کر لیا جائے. یاد رکھو, قیمت جو ہے وہ اخلاص کی, اخلاص کے بغیر جو بھی عمل کرو وہ بالکل ایک مردار ہے, بلکہ مردار نہیں بلکہ انسان کے لیے برباد کن. میں یہاں موجود ہوں, آپ یہاں موجود ہیں, اگر یہاں بیٹھنے کا اور سننے اور سنانے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے, یہ تو اخلاص ہے, اور اگر مقصد کچھ اور ہے تو اس ایک ڈیڑھ گھنٹے کا اللہ نے حساب لے لینا کہ یہ وقت تم نے اس حالت میں کیوں گزارا. یہاں بیٹھنے کا مقصد اللہ کا دین سننا, اللہ کی رضا, اللہ کی رضا کے لیے کوشاں ہونا, اور کوئی مقصد نہیں. اور اگر کوئی مقصد کچھ اور ہے تو اس سارے بیٹھنے بٹھانے کا, سفر کر کے آنے کا اللہ نے حساب لے لیا. اس کو یہاں اخلاص چاہیے. انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا مدار جو ہے وہ انسان کی نیت. وہ انما لامرئ ما نوى, انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی. اخلاص کی قیمت آپ دیکھیں, تو دلوں میں اخلاص ہونا چاہیے, اللہ اور اس کے رسول کی پیروی, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, یہ ہمارا اصل شناخت, اصل شعار ہونا چاہیے. سلف صالحین کا منحج, اس کی پیروکاری کرنی چاہیے. اور جس طرح اللہ کے پیغمبر اور صحابہ اکرام نے دین کی اشاعت اور دین کو پہنچانے کا کام کیا, دعوت اور جہاد, ان ستونوں پر قائم رہ کر اللہ کے دین کا کام کرنا, یہ کام میرا اور آپ کا. اللہ چاہتا تو اس زمین پر آسمانوں کی طرح اصلاح کا کام اپنے امر سے کر دیتا ہے. اللہ قادر, کیا آسمانوں میں اللہ کی کہیں بغاوت نہیں, ہر طرف فرشتے ہیں, کوئی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے, کوئی قیام میں, کوئی رکوع میں, اللہ کی اطاعت ہے. اطاعت کے علاوہ کوئی تصور ہی نہیں. اتنی بڑی بڑی مخلوق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اسے ایک فرشتے کا تعارف کراؤں جو فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے, ان میں سے ایک فرشتے کا تعارف کرا دوں. فرمایا کہ اس کی جو یہ کان کی لو ہے, اس کے اور کندھے کے درمیان جو فاصلہ ہے, یہ 1000 میل کی مسافت کے بقدر. 1000 سال کوئی شخص سفر کرتا رہے, 1000 سال تیز رفتار چلتا رہے, دوڑتا رہے, کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ فرمایا کچھ فرشتے کی یہ کان کی لو اور کندھے کے مابین اتنا فاصلہ. اتنی بھاری بھرکم مخلوق, اتنی عظیم مخلوق, اور اللہ کے خوف کا عالم یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سور کے ذریعے قیامت قائم کرنے کا فیصلہ فرمایا تو سور پیدا کیا اور اپنے ایک فرشتے اسرافیل کو دے دیا کہ جب ہمارا حکم آئے گا تم نے سور پھونکنا, قیامت قائم ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اس وقت سے وہ فرشتہ کھڑا ہے, آج تک بیٹھا ہے, اور سور اس کے منہ میں دبا ہوا ہے اور اس کی نگاہ عرش کو اللہ پر اوپر دیکھ رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پلک نہیں جھپکا رہے, ایسا نہ ہو کہ پلک جھپکے اور اللہ کا امر آ جائے اور اللہ کے فرمان کی تعمیل میں ایک پلک جھپکنے کی دیر ہو جائے. یہ فرشتوں کی اطاعت. اللہ نے اپنی اطاعت کا نظام آسمانوں پر قائم کر رکھا ہے, زمینوں پر بھی اللہ قائم کر سکتا ہے اپنے ایک امر کے ذریعے, کن فیکون کے ذریعے. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہماری سعادت اور ہماری عظمت کو واضح کرنے کے لیے یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی بنا دی ہے. یہ کام تم نے کرنا ہے, یہ کام میں نے کرنا ہے. لیکن یہ کام کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے بغیر نہیں ہوگا. مرضی کی سیاست یا مرضی کا عمل اس کام میں قطعاً کامیابی کی رائے ہموار نہیں کرے گا. جب تک سنت نبی کی اتباع نہیں ہوگی, اللہ کا خوف نہیں ہوگا, اخلاص سے عمل نہیں ہوگا, کتاب و سنت کی حاکمیت نہیں ہوگی, اس وقت تک کامیابی کا کوئی امکان نہیں. یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ سے محبت اور اللہ کے محبت کی بنیاد اللہ کے پیغمبر کی اطاعت. تو ان تمام چیزوں پر اللہ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.